has free access to on a weekly basis. And this great tariqah of sitting and benefiting from the company of the Salihin, and especially with the intention of increasing our beneficial knowledge. Many of the books of hadith, amongst the earlier chapters that they would establish, is fada'il al-ilm, the virtues of increasing and acquiring the knowledge of deen continuously. Sahabi Hazrat Safwan bin Assal al-Muradi radiallahu ta'ala comes to Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an inquiry as to what has brought you here. He says, "Atlubu al-ilm, I have come merely with one purpose and objective, to acquire beneficial knowledge." Nabi sallallahu alayhi wa sallam first congratulates him, "Marhaban bi talib al-ilm," a warm welcome to the one who has made the sacrifice of going out in search of beneficial knowledge. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam gives him the glad tidings that when you have come out with that intention, "Latahuffuhu al-malaika hatta yablughu as-sama ad-dunya," that the malaika throng around such a person, as we learn in another hadith, they put their wings under that person to honor, ridam bima yasna, because the malaika are joyful, they are elated for the purpose for which this person has gone out, knowing that this person will acquire beneficial knowledge of deen, will put it to practice, will possibly impart it to many others, and the obedience of Allah Ta'ala becomes general on the earth, and all the creation of Allah Ta'ala would benefit from general obedience. That is why Nabi sallallahu alayhi wa sallam also says, regarding a person who has acquired the knowledge of deen, and thereafter is imparting it and practicing it and passing it on to others, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. An alim of deen, all the creation of Allah Ta'ala in the skies, on the earth, continuously make dua of maghfirah. حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَا, to the extent that even the fish in the depths of the oceans continuously make dua of maghfirah for an alim of deen, one who is living and practicing and imparting the deen of Allah Azza wa Jal, for that knowledge benefits the entire creation of Allah Azza wa Jal. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam says to Hadrat Safwan bin Assal radiallahu ta'ala, that when you have come with that objective, the malaika have thronged around you in such numbers, in such multitudes, that they actually reach right up till the skies. So whenever we come to these majalis, one of the intentions, primary intention, is that our islah, rectification takes place. But we also come with this need of increasing our knowledge of deen. And this tradition has been there from the very earliest days of this great deen, when Sahaba radiallahu anhu ajma'in would come and sit and benefit from the knowledge of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sahabi Hazrat Qabisa ibn al-Mukhariqa radiallahu ta'ala, at an advanced age, comes to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam asks him, "What is the purpose of you having come to me?" "Allimni mimma yanfa'uka Allah." "I have come that you may teach me some of that beneficial knowledge which Allah has given to you. Though I may be advanced in age, my bones have become brittle and weak, but I have come to acquire some knowledge of deen." Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the greatest of all teachers, firstly congratulates him on his noble intention, that when you have come here, every creation of Allah that you have passed by, every stone, every grain of sand, every leaf, had begged Allah Ta'ala for mercy for you, had asked Allah Azza wa Jal to forgive you. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam, after congratulating him on the noble purpose for which he has come, teaches him that when you have read your Fajr Salah, say the words, "Subhanallahi al-Azimi wa bihamdi," and Allah Azza wa Jal will protect you from various types of illnesses, from leprosy, blindness, paralysis, etc. So this tradition of acquiring the knowledge of deen, sometimes in extremely trying circumstances, as Mufti Abdul Qadir Sahib has alluded, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, being in prison, being in jail, was not a deterrent from advancing ilm and knowledge. In our own country, the earliest Muslims, more than 350 years ago, Sheikh Yusuf from the island of Makassar, one of the greatest ulama of Indonesia, amazingly had also taken benefit from the golden tradition of ilm. Sheikh Abu Tahir al-Kurdi, Sheikh Ibrahim al-Kurdi, the very ones from whom Shawaliullah rahimahullah and his family had taken the knowledge of hadith and brought it alive in the Indo-Pak subcontinent. Sheikh Yusuf from the island of Makassar in Indonesia had also benefited from the same tradition of knowledge, was imprisoned first for 10 years in Sri Lanka, in Ceylon, for opposing Dutch colonialism, and then was banished to exile in Cape Town. Allah Azza wa Jal had made this the means of keeping deen alive at a time when the general Muslims were banned from practicing upon Islam. 100 years or so later, another very great alim, Tuhanguru Abdullah bin Abdus Salam al-Qadhi, is imprisoned 13 years in Robben Island, That was not a deterrent from ilm. He compiled a kitab called Ma'rifatul Islami wal Iman that became the literal handbook of the maktab system, call it at the time in Cape Town. Aqaid as well as various masail in Shafi fiqh were compiled. Also amazingly in jail from memory, compiled at least one mushaf, some of his descendants talk about. 5 masahif having been written by him in jail. And we will find throughout history amazingly, that Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala and travels all the way from Medina Munawwara, being a great sahabi of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, knows that Hazrat Unais radiallahu an, who was not as famous as Sayyidina Jabir radiallahu an, but he had heard one hadith from Nabi sallallahu alayhi wa sallam about how justice would be meted out on the plains of Qiyamah. So he travels and purchases a conveyance from Medina Munawwara, specifically only with the purpose, traveling all the way to Damascus in Syria, to go and listen to that one hadith from Sayyidina Unais radiallahu ta'ala. No sooner had he heard it, he immediately goes back to Medina Munawwara. Hazrat Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala travels all the way from Medina Munawwara to Cairo just to learn one hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notwithstanding the fact that he was the host of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on arrival in Medina Munawwara. But they have left us with this golden tradition. Many a times ulama had written entire books in jail, many of our kabirin in Malta, in Kalapani, in other places, while incarcerated, was not a deterrent from the knowledge of deen. Allah Azza wa Jalla has given us this great opportunity. So we come here fervent with this desire, this love for sitting in the company of the Salihin, while at the same time increasing our deen knowledge in some way or the other. Allah Azza wa Jalla give me all of us tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محترم علماء کرام محترم ساتھیوں اور بھائیوں مسلمان بھائیوں مفتی عبدالقادر صاحب نے اپنے سفر کے حالات جنوب امریکہ والے سفر کے حالات سنائے جن میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت تھی کہ اپنی حالت پر شکر ادا کریں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کریں اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ان کے پاس کسی نہ کسی طرح پہنچ کر ان کو اس نعمت کی طرف متوجہ کرے اور ان کے دلوں میں اس نعمت کی قدر ڈال دے اور اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے رہیں گے اکثر ہمارے اندر ناقدری نعمت کی ناقدری اور نعمت کی ناشکری کی بیماری ہے جو موجود نعمتیں ہیں ان کو ہم نعمت نہیں سمجھتے اس لیے جب کھانا کھایا جاتا ہے اور کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ ہے وجعلنا مسلمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اس لیے کہ کھانے کا شکریہ اس کی طرف ذہن جاتا ہے اور اسلام کی شکریہ کی طرف نظر نہیں جاتا اسلام کی شکریہ کی طرف نظر نہیں جاتی جس طرف فکر اور نظر نہیں جاتی اسی طرف شریعت نے متوجہ کیا کہ اسلام اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں آپ نے مجھے بتلایا اور سکھایا یہ تو سب پڑھتے ہیں فرمایا سب پڑھتے ہیں لیکن یہ اتنی بھاری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا بھاری ہے اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھیں پوری دنیا کو دوسری پلڑے میں رکھیں تو یہ کلمہ طیبہ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھاری ہو جائے گا تو ایمان کی نعمت اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے ہم جانتے ہیں ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع بھی کرتا تھا لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی لیکن ایمان قبول نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنم کی آگ اس کے ٹخنوں تک ہوگی اور ایسی آگ ہوگی جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا حالانکہ اس نے تو یہ کہا وَدَعُوتَنِي جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا وَدَعُوتَنِي وَعِلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا آپ نے مجھے دعوت دی مجھے معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ امین اور امانت دار ہیں اور یہ بھی کہا فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ لَا تُسِبْكَ غَزَازَةٌ أَبْشِرْ بِذَاكَ وَقَرَّ مِنْكَ عُيُونَ آپ اپنا دین کا کام کرتے رہیں اور چیخ اعلان کے ساتھ اعلان کریں دین کو پھیلانے کے لئے اعلانات کریں آپ کو کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی اور اس پر خوش رہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں آپ دین کا کام کریں اور پھر کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ مجھے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب دینوں سے بہتر ہے لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا اگر ملامت کا خوف نہ ہوتا تو لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ ایمان کیوں قبول کیا تو میں آپ کی دین کو لے کر سخاوت کرتا دین کو پھیلاتا تو دیکھئے کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ یہ ایمان قبول کرے ایمان نصیب نہیں ہوا دنیا سے نقصان اٹھا کر خسارہ اٹھا کر چلے گئے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اس لئے جو دوسری اقوام ہیں غیر مسلم ہیں یہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں کی بچیوں کو دین سے کسی طرح نکالیں اور اپنے ایجنٹوں کی ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بعض حکمران ایسے ہیں جو دین کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ دین پر کچھ نہ کچھ دین پر چلے ترکی کی حکومت اور جو اردوغان صاحب ہیں وہ بیچارے یہی کوشش کرتے ہیں پہلے مسجدوں میں لوگ نہیں ہوتے تھے ان کی کوشش سے مسجدیں اب بھر گئی الحمدللہ دینی ذہن نہیں تھا اب الحمدللہ دینی ذہن پیدا ہو رہا ہے علماء وہاں جاتے ہیں شیخ عوامہ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور دینی کام وہاں کر رہے ہیں مدارس کھل رہے ہیں دین کی فضا بن رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمرانوں کو قائم اور دائم اور باقی رکھے اور دوسرے لوگوں کو دوسرے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائے اور دین کا کچھ کام کرے نوجوانوں کو نوجوان لڑکیوں کو بچیوں کو دین کی لائن پر چلا دے. یہ تو مشکل ہے کہ سب صحابہ کرام اور سب تابعین کی طرح بن جائیں, وہ زمانہ تو نہیں آئے گا. ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ, جو پورا حاصل نہیں کر سکتے ان میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے تو یہ بھی غنیمت ہے. اور اب ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ان ممالک میں جن ممالک کے اندر دین دشمنی چل رہی تھی, دین کو بری نگاہ اور بری نظر سے دیکھا جاتا تھا, وہاں بھی الحمدللہ لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں. تو ان کے لئے دعا کرنے چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو واقعی دین کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے. پچھلے دنوں میں رمضان سے پہلے ہمارا سفر ازبکستان اور روس کا ہوا تھا. ازبکستان وہ ملک تھا جس میں سب چیزوں پر پابندی تھی. قرآن کریم شیشے میں بند ہوتا تھا, اس کو دیکھ سکتے تھے, اس کو چھو نہیں سکتے تھے, اس کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے, الماری سے نکال نہیں سکتے تھے. اور ازبکستان وہ ملک تھا جہاں ہر پتی کے نیچے عالم ہوا کرتے تھے, وہ اتنے بڑے بڑے علماء کہ ہر فن کے اور ہر علم کے اعلیٰ درجے کے علماء وہاں موجود تھے. یہاں تک کہ ان کی زبان عربی نہیں تھی لیکن زمخشری جس نے تفسیر کشاف لکھی اور تھا معتزلی, عرب لوگ ان کو حجت اور دلیل سمجھتے ہیں. اور زمخشر ازبکستان میں ہے, ازبکستان میں زمخشر شہر شہر کو کہتے ہیں. زمخ کا مطلب ہے مرمت کرنا, مرمت کا شہر جس میں چیزوں کی مرمت و اصلاح کرتے ہیں, جیسے میکینک کا شہر. اس میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. جار اللہ زمخشری بھی وہاں کے رہنے والے تھے اگرچہ معتزلی تھے. اسی طرح سمرقند میں ایک مقبرہ ہے جس مقبرے میں ان علماء کو بڑے بڑے مشائخ کو دفن کرتے تھے جن کا نام محمد ہوتا تھا. صاحب ہدایہ ان کا نام علی ابن ابی بکر ابن عبدالجلیل ابن خلیل, کیونکہ ان کا نام محمد نہیں تھا اس لیے اس مقبرے میں ان کو دفن نہیں کیا گیا. وہ محمدین کا مقبرہ, اس میں ابو منصور ماتوریدی کی بھی قبر ہے. اس مقبرے کو جب روس کا قبضہ ہوا ازبکستان پر سمرقند پر, تو اس کو بلڈوزر کر دیا, ہموار کر دیا, ختم کیا. پھر جب روس چلا گیا اور کچھ آزادی پیدا ہوئی, اور ابھی جیسے میں نے کہا بیداری آ رہی ہے, وہاں مسلمان دین کی طرف الحمدللہ آ رہے ہیں, تو پھر اس مقبرے کو انہوں نے مقبرہ کر دیا. لیکن معلوم نہیں تھا کہ کون سی قبر کہاں ہے, تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک مسجد تھی, اس مسجد وہاں جو تھی اس کی بنیادی تھی, اس کی بنیاد بچ گئی تھی, اس کی دیواریں بچ گئی تھی. اور کتابوں میں دیکھا کہ اس دیوار سے اتنے فاصلے پر اتنے گز پر ابو منصور ماتوریدی کی قبر تھی, تو اس بنیاد سے اتنا ناپا جتنا ان کے ذہن میں تھا, کتابوں میں تھا, اور پھر وہاں ایک قبر بنائی اور کہا کہ غالباً یہ یہاں پر ابو منصور ماتوریدی کی قبر ہوگی. تو ابو منصور ماتوریدی جو تین واسطے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, وہ عقائد میں اور علم کلام میں ماہر تھے. ایک طرف ابو الحسن اشعری تھے جو اشعر قبیلہ یمن تھا, یمن کے رہنے والے تھے, اور اسی زمانے میں ابو منصور ماتوریدی تھے. یہ دونوں مکتب فکر اور دونوں حضرات علم کلام اور علم عقائد کے ماہر تھے اور ان میں بعض مسائل میں اختلاف تھا اور ہے لیکن وہ اختلاف معمولی درجے کا اختلاف علم کلام کا مطلب وہ علم جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے کہ کون سا کس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے تو یہ محمدین کا مقبرہ سمرقند میں اور سمرقند میں قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہ جو عبداللہ ابن عباس کے بھائی تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت سن 40 سے سن 60 تک تھی 20 سال تقریبا اس میں وہاں گئے تھے جہاد کے لیے پھر شہید ہو گئے تھے اور وہاں ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ پر ان کی قبر ہے اور اسی سمرقند میں ایک جگہ ہے پہاڑی علاقے میں جس کو کہتے ہیں شہر سبز گرین ویسے بھی وہ گرین ملک ہے ہر جگہ گرین ہی گرین ہے تو اس کا رہنے والا تیمور لنگ تھا تیمور لنگ وہاں پیدا ہوا اور پھر تیمور لنگ سمرقند آیا تھا اور وہاں سے اپنی فتوحات شروع کی اور ان کی فتوحات کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے اور غیر مسلم جو اس طرف رہتے تھے یورپ وغیرہ میں ان کی طرف نہیں جاتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے پکے دشمن تھے اور غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی تشیع تھا اس میں اور شیعیت کے علاوہ حضرت معاویہ کی دشمنی ہوگی کہ انہوں نے ہمارے سمرقند اور اس علاقے کو کیوں فتح کیا حالانکہ صحابہ کرام دلوں کو فتح کرتے تھے زمین کو فتح کرنا بعد میں ہوتا تھا دلوں کو فتح کرتے تھے اور دل کی فتح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پکے مسلمان بن جائیں چنانچہ وہاں مسلمان ہی مسلمان اور کسی زمانے میں وہاں علم کا اتنا چرچا رہا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں علم حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے اور تاشکن ہے وہاں تاشکن میں قفال شاشی کی قبر ہے جو شافعی مسلک کا تھا لیکن بزرگ اور صوفی تھے تو ان کی قبر ہے اور تاشکن میں کن ان کی زبان میں کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں تاش کے معنی احباب مختلف دوست و احباب کے رہنے کی جگہ اس کا پرانا نام تاشکن کا شاش تھا اور غالباً شاش کو اس لیے تبدیل کیا ہوگا کہ شاش فارسی میں اور وہاں فارسی چلتی رہتی ہے پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ تھی لیکن اب بھی فارسی چلتی ہے تو شاش کہتے ہیں پیشاب کو تو یہ نام مناسب نہیں تھا تو شاش کی جگہ پر تاشکن کر دیا اور یہ شاش کے جو علماء گزرے ہیں تو شاش دو ہے ایک تو یہ تاشکن اصل میں شاش تھا پھر اس کو تاشکن بنا دیا اور ایک شاش کے نام سے سنکیانگ میں جو چین کا صوبہ ہے اور جس میں اکثریت کیا بلکہ سب مسلمان ہے اور پہلے زمانے میں اس کو کاشغر کہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا ضلہ ہے اس کا نام بھی شاش ہے اب اصول الشاشی یہ اصول الشاشی نامی کتاب ہے اور اسی طرح منیت المسلی جن کے مصنف سدید الدین کاشغری ہے یہ کون سے شاش کے تھے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس شاش کے رہنے والے جی دو تاشکن ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس شاش کے رہنے والے ہوں گے جو چین میں کاشغر کے اندر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاشکن سمرقن ازبکستان کے علماء تھے ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب ہوتے تھے فخر الاسلام شمس الاسلام سرخسی اور فخر الاسلام اور اسی طرح یہ القاب ان کے ساتھ ہوتے تھے، شمس الائمہ سرخسی، اور ان کا نام سب کو معلوم ہوتا تھا، نام ظاہر کرتے تھے، اور اصول الشاشی میں بھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اور منیت المسلی نے بھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس شاش کے رہنے والے ہوں گے جو چین اور کاشغر میں ہیں، اس کے نہیں ہوں گے جو ازبکستان میں، اس لیے کہ وہ اپنا نام ظاہر کرتے تھے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو لوگ ان کا نام ظاہر کرتے تھے. تو بہرحال یہ تاشکند کے اندر تو اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں جو تاریخی چیزیں ہوں. سمرقند میں محمدین کا مقبرہ ہے، اور سمرقند میں یہ جو تیمور لنگ، لنگ کا مطلب لنگڑا، لنگڑا ہو گیا تھا تیر وغیرہ کے لگنے کی وجہ سے، اور تیمور اصل میں کہتے ہیں تمر ہے، تیمور یا تمور ہے، تمر کھجور، یہ نام رکھا تھا تمر کا یا تمور کا نام رکھا تھا کھجوروں کے معنی میں، تو وہ بھی وہیں پر ہے سمرقند میں. اور بخارا، ممکن ہے کہ بخارا کو اس لیے بخارا کہتے ہوں کہ بخار اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو پانی سے بخارات اور دھن اٹھتا ہے، جیسے آج کل جو پانی کا علاقہ ہو اس کی طرف صبح سویر ہم دیکھیں گے تو صبح سویر اس میں سے دھن اور دھواں سا اٹھتا ہے، وہ جو صبح کے وقت دھواں اٹھتا ہے اس کو بخار کہتے ہیں. تو چونکہ وہ بہترین اچھا علاقہ ہے، پانی کی کثرت ہے وہاں، سرسبز و شاداب ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سال کے اکثر حصے میں گرمی کے علاوہ وہاں سے بخارات اٹھتے ہوں گے، جیسے یہاں صبح آپ دیکھتے ہیں تو بخارات اٹھتے ہیں، تو اس لیے نام بخارا ہوگا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جگہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ وہیں پیدا ہوئے تھے. اور بخارا میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس مسجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے، اس میں ہزاروں آدمی بیٹھ سکتے تھے، طالب علم بیٹھ سکتے تھے. وہ مسجد اب تک محفوظ ہے. اور اسی مسجد میں بعد میں جب چنگیز خان نے حل جو منگولیاں سے نکلے تھے، پھر تاتارستان سے نکلے تھے، اس نے حملہ کیا بخارا پر، تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن اس مسجد پر حملہ کیا، اور نمازیوں میں سے 1400 1400 مسلیوں کو شہید کیا. اور پھر ایک کنواں تھا وہاں، یا بنایا گیا کنواں تھا، اس کے اندر سب کو ڈال دیا. اس کنویں کے اوپر انہوں نے ایک گیلری بنائی ہے، ایک مینار سا بنایا ہے چھوٹا، اور اس کے 8 دروازے ہیں. اور بتلاتے ہیں کہ 8 دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جو شہید ہوئے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ وہیں کے رہنے والے تھے. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی جہاں وفات ہوئی وہ جگہ سمرقند سے تقریباً 36 یا 30 کلومیٹر ہے، 36-30 کلومیٹر ہے. اور چونکہ اس جگہ جس کو خرتنگ کہتے ہیں، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اور وہیں پر دفن ہے. اور خرتنگ کو خرتنگ کیوں کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، اس کی 3 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ خرتنگ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ جنازے میں جا رہے تھے کہ خر یعنی گدھے کا کرایہ تنگ یعنی مہنگا ہو گیا. تنگ کا مطلب مہنگا، جو چیز نہیں ملتی تو اس کی تنگی ہوتی ہے، تو مہنگی چیز کو لوگ خرید نہیں سکتے، لوگوں کے پاس آنے کی تنگی ہوتی ہے. تو چونکہ گدھوں کا کرایہ، اور اب بھی وہاں بہت زیادہ گدھے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی گدھا گاڑیاں اور اس طرح خچر گاڑیاں بہت چلتی ہیں پہاڑی علاقوں میں, تو اس لئے اس کو خرطان کہا. ممکن ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو خرطان اس لئے کہا گیا ہو کہ خر کے معنی گدے ہیں اور تنگ کے معنی کم ہونا ہے, تو اتنے لوگ جنازے میں جا رہے تھے کہ گدے اور گدے گاڑیاں کم ہو گئیں, لوگ کیسے جائیں گے, یا پیدل جاتے تھے اور یا اسی پر جاتے تھے, لیکن وہ گدوں کی کمی پڑ گئی. اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خر تنگ کی معنی یہ ہے کہ تنگ اس پٹی اور بیلٹ کو کہتے ہیں کہ جب گدے یا گدی پر جھول رکھتے ہیں سواری کے لیے, سواری کے لیے اس کے اوپر زین کی طرح ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں, تو اس کے پیٹ کے اوپر وہ بیلٹ اور پٹی کو کستے ہیں اور باندھتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں. تو اس لیے خرطنگ کے جتنے گدے لوگوں کے پاس موجود تھے, گدے اور گدیاں, سب کے اوپر جھول اور زین ڈال کر ان کے پٹی کو کسا گیا اور لوگ سوار ہو کر وہاں گئے. اتنے لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کے جنازے میں گئے تھے, اور امام بخاری رحمہ اللہ جب خرطنگ میں ان کے رشتہ دار موجود تھے, اور اب بھی اس کو خرطنگ ہی کہتے ہیں, جگہ جگہ روڈ پر خرطنگ لکھا ہوا ہوتا تھا اور یہ کہ کتنی کلومیٹر ہے, سمرقند سے کتنی کلومیٹر ہے, فلان جگہ سے کتنی کلومیٹر ہے, تو نام بالکل وہی باقی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ جب خرطنگ پہنچے اور وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس قیام کیا, تو سمرقند والوں نے ان کو بلایا, سمرقند آنا چاہتے تھے. اتنے میں دوسرا پیغام آیا کہ سمرقند کے لوگوں میں اختلاف ہوا کہ امام بخاری کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. بڑے لوگوں کے مخالفین بھی ہوتے ہیں, بڑے لوگوں کے موافقین بھی ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ وہیں ٹھہر گئے, کیونکہ لوگوں میں اختلاف تھا کہ آئیں یا نہ آئیں. پھر آخر میں اتفاق ہوا کہ آنا چاہیے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے وہیں پر بیٹھ کر دعا فرمائی, اللہم انہم سئمونی وسئمتہم فاقبضنی الیک, یا اللہ یہ مجھے نہیں چاہتے, میں ان کو نہیں چاہتا, آپ مجھے وفات دے دے تاکہ میں دنیا سے چلا جاؤں. اور علماء کرام فرماتے ہیں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے, یوں کہنا چاہیے اللہم ان کانت الحیات خیر لی فاحینی وان کانت الوفات خیر لی فتوفنی الیک غیر مفتون, یا اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھو, یا اللہ اگر میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. اس لیے کہ زندگی کی قیمت نہیں ہو سکتی, زندگی اتنی قیمتی چیز ہے کہ زندگی قیمت نہیں لگ سکتی. اس لیے حج میں انسان کی قربانی نہیں بلکہ جانور کی قربانی ہے, جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی موت کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ اس کو آخرت کے جانے کا شوق ہے, اپنے ساتھیوں دوست و احباب سے ملاقات کا شوق ہے, جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مرض وفات میں فرماتے تھے, کیا فرماتے تھے, غدا القى الاحباء محمدا وحزبه, خوش ہوتے تھے, کل تو انشاءاللہ ہماری ملاقات اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی, کل ہماری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین میں بغیر اسلحہ کے گھومتے تھے, کسی نے کہا آپ بغیر اسلحہ کے چلتے ہیں, کہنے لگے مجھے پرواہ نہیں, میں موت کے اوپر پڑ جاؤں یا موت میرے اوپر آ جائے, میں موت پر پڑ جاؤں یا موت میرے اوپر پڑ جائے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. اور دوسری بات کہ اگر موت کی تمنا اس لیے ہو کہ میری وجہ سے لوگ فتنے میں پڑ رہے ہیں, میری وجہ سے لوگ گناہ میں پڑ رہے ہیں, تو اس لیے تاکہ میں چلا جاؤں تو یہ خاموش ہو جائیں گے, تو پھر بھی موت کی تمنا ٹھیک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی, حضرت مریم نے فرمایا تھا, یا لیتنی مت قبل هذا فکنت نسیا منسیا, کاش پہلے میں وفات پاتی اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی, اس لیے کہ لوگ میرے اوپر نعوذ باللہ الزام لگائیں گے کہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہوا, اور جب الزام لگائیں گے تو ان کی عاقبت خراب ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے تمنا فرمائی, یا لیتنی مت قبل هذا فکنت نسیا منسیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا, بہت کچھ ہو چکا, بہت کچھ ہو گیا جی, کنویں میں میں گیا, کنویں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا, جیل میں گیا, جیل سے نکالا, بادشاہی کے تخت پر اللہ تعالیٰ نے بٹھایا, بھائیوں کی خدمت کی, والد صاحب کی خدمت کی, پوری قوم کی خدمت میں نے کی, پھر آخر میں فرمایا, توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, یا اللہ مجھے بہت تابعداری کرنے والا بنا کر کے وفات دے دے, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور مجھے صالحین اور نیک لوگوں اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو وہیں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا خرتنگ میں انتقال ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے, اور خوشبو کی وجہ سے کہ ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی, چند دن کے بعد پھر ان کی قبر کے اوپر جالی لگائی گئی تاکہ لوگ مٹی نہ لے جائیں, مٹی لے جاتے تھے اور مٹی ڈالتے رہتے تھے, اور یہ اس علم اور عمل کی خوشبو تھی جو امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, علم اور عمل. وہ فرماتے ہیں, مغتبت قط منذ ما علمت ان الغیبت حرام, میں نے کبھی غیبت نہیں کی جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت ناجائز ہے. ہم لوگوں کی تو غیبت کھانے پینے کی طرح ہماری لیے ہے. وہ فرماتے ہیں, جب سے مجھے معلوم ہوا میں نے کبھی غیبت نہیں کی. کشتی میں جا رہے تھے, کشتی یا بوٹ میں, اور ان کے پاس دراہم تھے, وہ دراہم گن رہے تھے کہ کتنے ہیں ضرورت کے لیے. جب گن کر رکھے تو ایک آدمی جو ساتھ تھا اس نے شور مچایا, میرے دراہم گم ہو گئے ہیں اور اتنی تعداد ہے, ان کے ہاتھ میں گنے تھے, امام بخاری کے ہاتھ میں, اور تلاشی لی جائے کہ کس کے پاس ہے. ایک آدمی کے اوپر تو انگلی نہیں رکھ سکتی تھی, پھر تو شبہ پیدا ہوتا, سب کی تلاشی لے لو. جب تلاشی لے رہے تھے تو امام بخاری نے چپکے سے وہ دراہم دریا میں ڈال دیے, دریا میں. جب ان کا نمبر آیا, امام بخاری کی تلاشی لی, تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. چپکے سے اس آدمی نے کہا, آپ کے پاس تو دراہم تھے اور میں نے گن رکھے تھے, وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا, میں نے دریا میں ڈالے. اور دریا میں کیوں ڈالے؟ کہنے لگے, اگر میرے پاس وہ دراہم پائے جاتے, اگرچہ وہ میرے تھے, لیکن میرے اوپر الزام لگ جاتا کہ چوری کی ہے, اگرچہ میں نے چوری نہیں کی, اور اس الزام کی وجہ سے میری پوری عمر کا سرمایہ خراب ہوتا, علم. محدث کے اوپر تو اعتماد ہوتا ہے, حدیث سنانے والے پر, حدیث جو ہے کہ استاذ پر, ان پر اعتماد ہوتا ہے. اگر ان پر ایسا الزام لگ جائے تو کہا پوری زندگی کا سرمایہ میرا برباد ہو جاتا, اس لیے میں نے یہ پسند کیا کہ اس کو ڈال دوں اور پھر فارغ بیٹھ جاؤں. ویسی بھی امام بخاری کو مال سے محبت نہیں تھی, 500 درہم کا کرایہ ان کی بعض چیزوں کا آتا تھا, مکانات وغیرہ کا, وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے. اور پھر کبھی کبھی ان ایک دو وقت وہ نماز کے لیے نہیں نکلے, اس لیے کہ ان کے پاس کپڑا نہیں تھا, اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ صدقہ کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ازبکستان جس میں محدثین کی کمی نہیں تھی, جن میں فقہا کی کمی نہیں تھی, جن میں علم اصول والوں کی کمی نہیں تھی, جس میں منطق فلسفی کی کمی نہیں تھی کہ ابو علی ابن سینا جو علم طب میں بھی ماہر تھے علم حکمت میں اور طب میں اور منطق اور فلسفہ میں بھی امام تھے وہ وہی کے رہنے والے تھے افشانہ ایک جگہ ہے افشانہ وہی ان کی پیدائش ہوئی تھی لیکن بعد میں جب روس آیا اور روس نے لوگوں کا ذہن بنایا اور علماء کا عوام کے ساتھ رابطہ نہیں رہا علماء کا عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے تبلیغ کی شکل میں اسی طرح خانقاہی شکل میں اسی طرح آنے جانے کی شکل میں وہ لوگوں کو بلانا لوگوں کے پاس جانا وعظ و نصیحت کرنا لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہونا چاہیے اور اگر یہ کہے جیسے ایک امام حدیث نے کہا تھا کیا چاہیے آپ کو انہوں نے کہا مجھے چاہیے بیت الخال وسند عالن بالکل خلوت میں بیٹھ رہا ہوں اور سند اونچی ہو تو بعض لوگوں کے لئے تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر سب علماء یہ کام کریں گے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا اس لئے تبلیغ جماعت کی طرح اسی طرح دوسرے علماء جیسے اس ملک میں ماشاءاللہ اس کی فضا ہے کہ عوام سے علماء ملتے ہیں آنا جانا رکھتے ہیں ان کو بلاتے ہیں تو اس کے وجہ سے عوام میں کام ہوتا ہے عوام کا ذہن بنتا ہے پھر عوام گمراہ نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچا لے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ علماء اور کہ عوام کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجك من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا ميتا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب كريم هم سب الرحم فرما ہمارے اسم البيت میں کو قبول فرما شرور و فتن سے حفاظت فرما ایمان کامل کی دولت سے سب کو نواز دے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کی مغفرت فرما ہندوستان کے ساتھی کا انتقال ہوا ہے رب کریم ان کی مغفرت فرما دے ان کو جنت الفردوس نصیب فرما دے ان کے ورثہ اور پسماندگان کو اصحاب الرجر عطا فرما دے دوسری عالم دین مولانا ابا کا انتقال ہوا اے رب کریم ان کی بھی مغفرت فرما دے اے رب کریم شرور و فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے پوری دنیا میں مدارس مساجد مکاتب خانقاہیں تبلیغ جماعت دینی تنظیمیں سب کی حفاظت فرما دے اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے جہاں جہاں دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم رکھے جہاں دینی مشکلات ہیں دنیوی مشکلات ہیں ان مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے مشکلات کو حل فرما دیں جن میں دعاوں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کام پر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دیں ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دیں بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دیں اے رب کریم جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما دیں جن کے ہاں مذکر اولاد نہیں ان کو نارین اولاد عطا فرما دیں جن گھروں میں خرفشار ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرما دے خلفشار کو ختم فرما دے آپس میں جوڑ و محبت نصیب فرما دے اے رب کریم ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرما دے صراط مستقیم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے شیطان و نفس کی لغزشوں سے سب کی حفاظت فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا یا چاہتے ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں سعادت آسانیاں ہم سب کو نصیب فرما دے اے رب کریم ہماری اولاد کو اور طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈ بنا دے آل حق کی سب مدارس کی حفاظت فرما دے ترقیات سے نواز دے کامیابیوں سے نواز دے اور اے رب کریم رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام اور سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قبول فرما وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین